لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو سب سے پہلے عربوں میں عام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر پہ آپ اگر دیکھیں تو ان عربوں میں چوک در چوک لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ برائے الناس اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے ہو رہے ہیں یا ہوں گے افواجہ فوج در فوج. اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دین دن بدن پھیلتا چلا گیا اور پہلی صدی ہجری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کا یہ دین قرب جوار کے جتنے علاقے تھے سب پر غالب آ گیا، مصر، اردن، شام اور افریقہ کے علاقے اور اس کے بعد ایران اور حتیٰ کہ جو موجودہ پاکستان بر صغیر کا ایک حصہ، اللہ کا دین جہاں تک غالب آیا اور مختلف اقوام اور قبائل وہ سب کے سب اس وحدت میں گم ہو گئے اور اللہ کے دین کو غلبہ ملا. پہلی صدی ہجری کے آخر پہ اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور جاری رہا یہاں تک کہ افریقہ جب فتح ہونا شروع ہوا ہے تو مسلمان فرانس تک پہنچے، اسپین، تونس، الجزائر، ان سارے علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا اور بنو امیہ کی سلطنت یہاں پر قائم ہوئی. بنو امیہ کی سلطنت کو 133-135 ہجری کے قریب ختم کر دیا گیا اور ایک عرصے سے وہ مظالم جو چلے آ رہے تھے ان کا خاتمہ ہوا اور مسلمان ایک نئی خلافت میں داخل ہوئے اور وہ خلافت اب بنو عباس کی شروع ہوئی. اور جو انقلاب آیا جس میں لوگ مارے گئے، بنو امیہ کا بالکل آخری دور جو تھا، مسلمانوں نے جب اس حکومت کو پلٹا ہے تو بنو امیہ کے لوگوں کا قتل عام ہوا اور یہاں تک تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی لاشوں پر بنو عباس نے دسترخوان بچھائے اور کھانا کھائے. کچھ شہزادے جو اس وقت بغداد سے باہر تھے وہ یہ سنتے کہ بنو امیہ کے خلاف بنو عباس آ گئے ہیں وہ وہاں سے بھاگے دریا اور صحرا عبور کیے، اور ہوتے ہوتے ان لوگوں نے اسپین میں آ کے مسلمانوں کی دوسری ایک حکومت قائم کی. اور اس ساری صورتحال کا بڑا اچھا اثر یہ پڑا کہ جتنے بھی مسلمان اس سے پہلے صحراؤں میں زندگی بسر کر رہے تھے خلافت راشدہ کے دور میں اور بنو امیہ کے دور میں، جب وہ باہر آئے تو انہوں نے ایک نیا ماحول دیکھا. عرب کے صحراؤں سے نکل کے انہوں نے عجم کے دریا دیکھے، سرسبز و شاداب اور بالکل ہری بھری زمینیں دیکھیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کی سوچ کا انداز بدلا. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ حضرات اپنے اپنے ممالک سے ہجرت کر کے یا جاب کے لیے یا کسی بھی وجہ سے اس ملک میں آئے ہیں، تو آپ سوچئے کہ آپ کی سوچ پر کتنا گہرا اثر پڑا، پہلے سوچنے کا انداز کیا تھا، اس مملکت کو دیکھنے کے بعد سوچ کا انداز کیا ہوا، پہلے کس طرح محدود نظر سے سوچتے تھے، لیکن سفر جو مسلسل ہوتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اقوام اور نئے ملک دیکھنے کو ملے، تو انسان کی سوچ کیسے ڈیولپ کرتی ہے اور انسان کی نظر میں کیسے وسعت پیدا ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ ایک تاریخی حقیقت پر غور کیجئے کہ مسلمانوں میں اب جو قیادت آنی شروع ہوئی تو وہ ان نو مسلم حضرات کی تھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور اجمیوں نے اسلام کو پھر سنبھالا دیا اور انہوں نے اسلام کو تھام لیا. قبائل کے قبائل اجمی تھے جو اسلام میں آ گئے، اور اسلام میں وہ خون جو خالص عربوں کا تھا اس کے ساتھ ساتھ اب عجم کا خون بھی ملنا شروع ہوا. اور مسلمان خاص طور پہ جب اسپین پہنچے ہیں، الجزائر، تونس اور ان علاقوں میں پہنچے ہیں، فرانس کی سرحد تک پہنچے ہیں، تو پھر وہ ایسا نیا خون اسلام کو ملا کہ یہاں پر انہوں نے ایک مستقل مملکت قائم کر دی اور ایک اچھی خاصی وسیع سلطنت بغداد کے مقابلے میں قرطبہ میں قائم ہوئی. اسلام کو ہر زمانے میں سنبھالنے والے اور اللہ کے دین کو پھیلانے والے اور خدا کے دین کے لیے کام کرنے والے جتنے بھی افراد تھے، پھر وہ ملتے چلے گئے، یہاں تک کہ کتنے ہی عرب جو خالص عرب تھے ان کی بجائے اجمیوں نے اسلام کو سنبھالا. ہندوستان میں بے پناہ قبائل ایسے تھے جو اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے قرآن کو، حدیث کو، اس کی تشریحات کو، ان چیزوں کو گویا کہ ایک نئی زندگی بخشی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کابل کے رہنے والے تھے، بعض روایات کے مطابق سندھ کے تھے، بہرحال جہاں بھی ان کی اصل مانی جائے، اور بعض کے مطابق وہ ایران کے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر یہ اللہ کا دین سریا ستارے تک پہنچ جائے تو بھی کچھ لوگ اس دین کو وہاں سے واپس لے آئیں گے، اس علم کو وہاں سے لانے میں کامیاب ہوں گے. تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے مورخین اور محدثین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صحیح ثابت ہوئی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کی تھی. یہ اجمیوں کا خون مسلمانوں کے ہاں بڑھتا چلا گیا اور پھر مسلمانوں کے دو مراکز قائم ہو گئے، ایک مسلمانوں کا مرکز بغداد میں تھا اور ایک مسلمانوں کا مرکز بنو امیہ کا، وہ وہاں پہ قائم ہوا اسپین میں، اور چونکہ اسپین میں حکومتیں قائم کرنے والے اموی تھے اور بغداد کی خلافت خالصتاً بنو عباس کی تھی، اور ان میں جو ایک پرانی رنجش چلی آتی تھی وہ بہت حد تک بھی قائم رہی، اور وہ رنجش یہ بھی تھی کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں اسپین میں، ان لوگوں نے بنو امیہ کے بعض لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اور اہل بیت سے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک طرح کا بوجھ تھا، دوری تھی، اور سیاسی اسباب تو اس کے ظاہر ہیں کہ انہوں نے ان کی سلطنت چھین کر بغداد میں اپنی سلطنت بنا لی تھی، تو اس قوم سے ان کی نفرت کا ہونا ایک چیز تھی، اسی لیے اسپین میں جو محدثین اور مفسرین گزرے ہیں ان میں سے بعض حضرات مستقل ایسے ہیں جنہیں ایک طرح کی پرخاش رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور ان کے خانوادے سے اور اہل بیت سے، کیونکہ وہ لوگ اموی ہونے کے ناطے بنو عباس کی کوئی ترقی گویا کہ برداشت نہیں کر سکے۔ اسپین کے مسلمان جو تھے اس طرف کے علاقے کے، ظاہر ہے کہ سمندر کا سفر تھا، اور یہ اس سفر کے ذریعے جب حجاز پہنچتے تھے تو حجاز میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے حاضری ہوتی تھی، اور اس زمانے میں حجاز مقدس میں جس نام کا ڈنکا بج رہا تھا اور جو شخص بہت بڑا صاحب علم کہلاتا تھا اور جس کی مسند قائم تھی، اور مسجد نبوی جیسی پاک جگہ پہ جس شخص کے حدیث کا شہرا تھا، وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ اس لیے جتنے لوگ ان علاقوں سے گئے انہوں نے جا کر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے تعلیم کو حاصل کیا، اور جو واپس لوٹے ہیں تو پھر وہ مالکی فقہ پر عمل کرتے رہے۔ بہت بڑی بڑی نمایاں ہستیاں وہاں گئی ہیں، یحیٰ بن یحیٰ مسمودی تھے، لیسی تھے رحمت اللہ علیہ، اور اندلس میں مالکی فقہ کو رائج کرنے والے اور اسے پھیلانے والے جو شخص تھے وہ تھے، دور دور تک مالکی قاضی انہوں نے پھیلائے، اور موتا امام مالک کو، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو بہت فروغ ملا۔ اب بھی آپ مراکش کے مسلمانوں کو دیکھیں، طنجہ تونس الجزائر کے مسلمانوں کو دیکھیں، ان سب کی آپ اگر اصل نکالیں گے تو آپ کو یہ سب مالکی ملیں گے، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، اسی فقہ سے عمل کرتے ہیں، اور اصل بات وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس علمی مرکز اور کوئی نہیں تھا، وہ علمی مرکز امام مالک رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تھی جو حرمین شریفین میں تھی۔ ایک اور آدمی اسد ابن فرات یہاں سے گئے، اور اسد ابن فرات نے جب موتا پڑھی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے، تو وہ ان سے پوچھنے لگے کہ حضرت اگر یہ مسئلہ ایسے پیش آ جائے تو پھر کیا ہوگا، یوں اگر ہو جائے تو یوں کیا ہوگا، اور اگر لوگ یوں کرنے لگیں تو پھر فتویٰ کیا ہوگا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ میاں یہ جو فرضی مسائل ہیں نا، یہ اگر اور مگر کے یہ مسائل یہ کوفہ والے کرتے ہیں، اور تم میرے پاس نہ رہو، کوفہ چلے جاؤ اور کوفہ جا کے پوچھو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ شاگرد تھے، اور ان میں بڑی ممتاز ہستیاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تھی، وہ حدیث کو پڑھنے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس مدینہ منورہ گئے تھے۔ اور حنفی فقہا میں امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ شاگرد تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کو یہ بڑا شرف حاصل ہے کہ مدینہ منورہ جب پڑھنے گئے تو 700 احادیث امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انہیں خود سنائی، مگر نہ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث نہیں سناتے تھے، بس انہوں نے اپنی کتاب موطا جو لکھ دی تھی، لوگ ان کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے، یہاں کہیں کوئی مناسب بات میں کہنی ہوتی تھی کہہ دیتے تھے، اپنی زبان سے حدیث سنانا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو آئے ہیں ان کو بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حدیث نہیں سنا. حدیث سننے کا شرف حاصل ہوا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اور بہت سے اور لوگوں کو. تو اسد بن فرات کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تم فرضی مسائل بناتے ہو نا کہ یوں ہو تو پھر فتویٰ کیا ہوگا اور یوں ہو تو کیا ہوگا، اس کے لیے تم چلے جاؤ اور کوفہ والے مسائل کو ایسے بیان کرتے ہیں. اسد بن فرات آئے کوفہ میں اور وہاں انہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت مل گئی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ سے وہ فرضی مسائل بھی پوچھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ امام محمد نے مجھے اس طرح تعلیم دی جس طرح چڑیا اپنے بچے کے دل میں دانہ ڈالا کرتی ہے، ایک ایک چیز اس طرح انہوں نے سکھائی. اسد بن فرات رحمت اللہ علیہ رہنے والے تو اسپین کے ہی تھے، ان علاقوں کے تھے، وہ واپس آئے اور انہوں نے بھی یہاں پر پہنچ کے مالکی فقہ کو رائج کیا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات انہوں نے ہر جگہ پر پھیلائیں اور اس کے نتیجہ اب تک ظاہر ہے کہ ان دیار میں ان ممالک میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پیروی کی گئی. یہ ساری تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو وقتاً فوقتاً نئے لوگ مسلمان ہوتے رہے، نئے لوگ اس دین میں شامل ہوتے رہے اور اسلام کے جو تقاضے تھے، جو نیا خون تھا اسلام کو ملتا رہا، یہاں تک کہ بغداد کے سقوط کا سانحہ پیش آیا ہے اور وہ ایسا سانحہ تھا جس کے متعلق دور دور تک لوگوں نے مرثیے لکھے اور پورا عالم اسلام اس سے متاثر ہوا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، تاتاری اٹھے اور وہ اللہ کا ایسا قہر تھا، خدا کا ایسا غضب تھا کہ اس زمانے میں ان مسلمانوں پہ برسا جو اللہ کے انتہائی درجے میں نافرمان ہو چکے تھے اور ان تاتاریوں نے دن رات صحراؤں کو عبور کیا اور خوارزم تک پہنچے. خوارزم میں ان تاتاریوں کے ساتھ مسلمانوں کی جو لڑائیاں ہوئیں اور مسلمانوں نے ان تاتاری تاجروں پہ جو ظلم کیا، ابن اثیر نے اپنی تاریخ میں اسے زیادہ واضح طور پر لکھا ہے، الکامل ابن اثیر کی تاریخ ہے، اسے دیکھنا چاہیے. اور ابن اثیر نے ان واقعات کے درج کرتے ہوئے یہاں تک بھی لکھ دیا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی پیش آئیں جن کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. ابن اثیر کی اتھینٹیسٹی، ان کا مستند ہونا اور ان کا اس بات پر دلیل ہونا، یہ بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے ہی بغداد ٹوٹا، ان کے بالکل دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. تو اتنا بڑا مورخ جب ایک تاریخ اپنی لکھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی چشم دید چیزوں کو لکھے گا، جو چیزیں اس نے اپنے سامنے دیکھی ہیں. اس واقعے کو بہت لوگوں نے بعد میں بھی لکھا ہے، ابن کثیر بھی لکھتے ہیں الوداعیہ بنیا میں اور حضرات بھی لکھتے ہیں، لیکن جو درجہ ابن اثیر کا ہے وہ کم کسی مورخ کو حاصل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ حادثہ پیش آیا ہے، اسی لیے بغداد کے اس سانحے کو جب وہ لکھتے ہیں تو ابن اثیر نے بالکل ابتدائی جملوں میں لکھا ہے کہ لیتنی مت قبل ہذا، کاش بغداد کے ٹوٹنے سے پہلے میں مر جاتا. اور پھر لکھتا ہے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا کہ اتنی بڑی تباہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور ابن اثیر نے اپنے زمانے میں معاشرے کا تذکرہ بھی لکھا ہے. وہ ایک اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ہم کچھ دوست گئے پکنک منانے، گویا پہاڑوں پر، تو میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا بغداد کے قریب، اور وہ آدمی ایسا تھا جو صلیب اس کے گلے میں لٹک رہی تھی اور وہ اپنا ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اللہ سے کچھ مانگ رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ عیسائی ہے اور دعا مانگ رہا ہے. تو میں جب جا کے اس کے قریب میں نے سنا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ خدا بندہ تو صرف مسلمانوں ہی کا نہیں ہمارا بھی پروردگار ہے, اور اللہ کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ مسلمان اتنے ظالم ہو گئے ہیں ان پر بھی تیرا غضب برسے اور یہ لوگ بھی تباہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے جا کے کہا کہ اس طرح کی بددعائیں میں سن کے آیا ہوں, اور یہ چیزیں جب اللہ کے یہاں جاتی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہو کے ہی رہتا ہے. میں نے یہ چیزیں سنی ہیں اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بغداد کا سانحہ پیش آیا. بغداد میں علمی ترقی تھی, بغداد میں بظاہر حکومتیں قائم تھیں, سب چیزیں تھیں, لیکن وہاں کے مسلمان پرانے ہو گئے تھے, خون پرانا ہو گیا تھا, نمازیں کی نئی نہیں رہی تھی, دین کے ساتھ تعلق جذبہ اور ولولہ وہ نہیں رہا تھا جو ہمیشہ اقوام کو اٹھایا کرتا ہے اور جو دنیا میں غلبے کی طاقت فراہم کیا کرتا ہے. یہ کچھ نہیں رہا تھا بغداد میں, بس نسلی مسلمان ایک نسل پھر دوسری نسل پھر تیسری نسل ایسے چل رہے تھے, اور بغداد کے لیے یہاں تک کہ راستہ نہیں مل رہا تھا کہ بغداد میں یہ لوگ پہنچیں کیسے تعداد. اور اتنا اثر ہو چکا تھا کہ مسلمان اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ ابن اسید نے لکھا ہے اور بہت سے مورخین نے, جو کہتے ہیں تاتاری 30-40 مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر کے بٹھا دیتا تھا, اور یہاں تک کہ وہ کہتا تھا خبردار جو تم میں سے کوئی اٹھا اور میرے پاس چھری نہیں ہے اور میں لے آؤں پھر تمہیں ذبح کروں گا. اور اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ اٹھتے نہیں دیے, اور اس کے بعد وہ چھری لاتا تھا لا کے ذبح کر دیتا تھا سب کو. یہ جو غیرت اندر کی تھی وہ مر گئی تھی, وہ زندگی کی کسک باقی نہیں رہی تھی. یہ چیز آپ مغلوں کا آخری دور دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو نظر آئے گی. روہیلا جو تھا اتنا ظالم اتنا شدید آدمی اور پورا فوجی جسے کہنا چاہیے وہ تھا, اور خون اس کی آنکھوں میں اترا ہوا تھا, اور تیموریوں کو جو آخری سلطنت مغلیہ دور جو آخری گزرا ہے وہ جب دہلی میں آیا تو اس نے یہ کرسی میز بس رکھا اور اپنے میز پہ اس نے ایک خنجر لگا دیا اور مغلوں کو شہزادیوں کو حکم دیا کہ وہ بالکل بے لباس ہو جائیں اور اس کی گرد ناچیں, اور وہ خود بیٹھا رہا کرسی پہ ناچ بھی ہوا سب کچھ اور خنجر لگا کر بیٹھا رہا, اور پھر اٹھایا خنجر اور چل پڑا. کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ حرکت کیا تھی, یہ بات کیا ہوئی آخر, تم نے کچھ دیکھا نہیں کچھ سنا نہیں کوئی توجہ نہیں دی اور خنجر پایا اور اٹھا کر چل پڑے. اس نے کہا میں نے سنا تھا کہ تیموریوں کی غیرت مر گئی ہے, ایک شہزادی بھی اتنی بہادر نہیں نکلی کہ خنجر سامنے تھا میری آنکھیں بند تھی اٹھا کر خنجر سے مجھے مار دیا ہوتا, کم سے کم خنجر سے مجھے کچھ تو زخم آیا ہوتا. تو جب میں نے دیکھا اس قوم میں اتنی غیرت بھی باقی نہیں رہی تو میں سمجھ گیا کہ انہیں پتا کرنا کوئی مشکل بات نہیں. یہی حال بغداد میں تھا کہ وہاں پہ 30-30 آدمیوں کو مسلمانوں کو باندھ بٹھا کر جلا گیا, اور اس نے کہا ابھی ٹھہرو میں چھری لا کے تمہیں ذبح کرتا ہوں, اور اتنی ہمت نہیں ہوئی کسی کی کہ اٹھ کے چلا جائے. یہ مسلمانوں کی بے حمیتی کا حال ہو گیا تھا, اس لیے کہ نسلی مسلمان سارے چلے آتے تھے نا, انہیں کیا پتا تھا کہ دین کس چیز کا نام ہے, یعنی اس معنی میں کہ دین اللہ کا کتنی قابل قدر چیز ہے. انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی تھی, انہیں وراثت میں یہ دین مل گیا. اس دین کے لیے کوئی قربانی اس وقت تک نہیں ہوئی تھی. وراثت کے دین تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں, وراثت میں تو چیزیں ایسے ہی چلتی. اور پھر اس کے بعد بظاہر لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام ڈوب گیا اور اسلام کی کشتی جو تھی وہ ختم ہو گئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے 30-40 سال کا عرصہ گزرا اور مسلمان پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ نے ایک مرتبہ پھر زندگی انہیں دے دی. ہوا کیا, مورخین نے بہت چیزیں لکھی ہیں لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت بڑے فیکٹرز بن گئے مسلمانوں کی سلطنت دوبارہ قائم ہوگی. اور مسلمانوں کی حکومتیں دوبارہ قائم ہو گئیں. ایک فیکٹر اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جن لڑکیوں کو یہ تاکاری اٹھا کر لے گئے تھے، جن خواتین کو گھروں میں ڈال لیا تھا، ان کے ہاں جو ناجائز اولاد بھی پیدا ہوئی ہے، تو ان لڑکیوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ جو کچھ بھی ہو بیٹے، تم مسلمان. ان لڑکیوں میں جن جن کے پاس جتنا دین تھا، انہوں نے اپنی اولادوں میں وہ دین منتقل کیا. نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ ایک نئی نسل 30-40 سال میں ایک نئی نسل تیار ہو کے آ گئی. اب نیا خون آ گیا، جن کے باپ اگرچہ کافر تھے لیکن وہ اولادیں مسلمان تھیں، ماؤں نے ان کی تربیت کی تھی. اس لیے اگر کوئی قوم بنتی ہے تو وہ اس وقت بنتی ہے جب خواتین کی تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے، اور جس قوم کی عورتیں، ان میں دین نہیں رہتا یا نہیں ہوتا، ان کی اولادوں میں دین ڈھونڈنا خام خاکی بے فائدہ کاوش ہے. انسان کو دین وہاں ملا کرتا ہے، تہذیب وہاں ملتی ہے جہاں مائیں اچھی ہوا کرتی ہیں. اسی لیے آپ ماں کا رول دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ابو داؤد میں، آپ نے فرمایا عورت اس سے بچتی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تاکہ وہ عرصے تک اس کی خوبصورتی برقرار رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بچتی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور تمہیں معلوم ہے اس کا نقصان کب ظاہر ہوتا ہے؟ 18 سال کے بعد، جب اس کا بیٹا میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹ پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا، وہ نقصان اس وقت پتا چلتا ہے. اس لیے کہ ماں کا دودھ پینا ہوتا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ صفات جو منتقل ہونی چاہیے تھی دودھ کے ذریعے، وہ نہیں آتی. تو وہاں پہ دودھ تو مسلمان ماؤں کا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری تاجروں کی سلطنت مسلمان ہونے میں ہو گئی. مصر میں الگ قائم ہو گیا مرکز ان کا، استنبول کا مرکز الگ قائم ہو گیا، اور اس خلافت کو اللہ نے پھر چلایا ہے یہاں تک کہ 1924 میں جا کر یہ خلافت ختم ہوئی ہے جیسی بھی تھی، لیکن خلافت وہی چلتی رہی ہے. یہ پٹھان تھے، خان تھے، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے اس کام کو کیا. مسلمان تھے، انہوں نے خلافت کو سنبھال لیا. ایک چیز یہ پیش آئی اور ایک چیز اور پیش آئی. اس آدمی کا کوئی نام نہیں ہے تاریخ کی نظر سے، بڑے بڑے لوگ چھپ جاتے ہیں تاریخ کی نظر، بڑے بڑے لوگوں کے کارنامے وہ محفوظ نہیں رکھ سکتی. اللہ نے ایک آدمی ایسا بھی وہاں پیدا کیا جس کے متعلق صرف تاریخ نے اتنا یاد رکھا کہ جمال الدین اس کا نام تھا. کوئی نہیں جانتا وہ آدمی کون تھا، کوئی نہیں جانتا. بڑے بڑے مورخین نے تحقیق کی کہ کسی طرح پتا چلے یہ شخص تھا کون، کچھ پتا نہیں چلتا. صرف اتنا بتایا کہ جمال الدین نام کے کوئی بزرگ تھے، اور یہ تاتاریوں کا بادشاہ جا رہا تھا، وہ بھی جا رہے تھے، راستے میں اس کی کہیں نظر پڑی تو اس نے سوچا کہ یہ ایسے ہی کوئی صوفی درویش سا آدمی ہے، سیدھا سادہ ہے. اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم اچھے ہو یا کتا اچھا ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تاتاریوں کے ہاں کیا وقت تھی، کیا وقت اور کیا نظر تھی ان کی، اور کس طرح وہ دیکھتے تھے. اس نے پوچھا تم اچھے ہو کہ یہ کتا اچھا ہے؟ تو بر موقع جواب انہوں نے دیا، اور ان کا وہ ایک فکرہ پوری تاریخ کا گویا اس نے دھارا بدل دیا. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ بخش دے تو میں اچھا ہوں، اور نہ بخشے تو یہ کتا اچھا ہے. یہ ایسا مؤثر جملہ تھا کہ بادشاہ حیران رہ گیا، تاتاری تھا. اس نے کہا اچھا تم میرے ساتھ آؤ، اور پھر خیمے میں لے گیا. ان سے پوچھا کیا چیز ہے تمہارا دین، کیسے تم نے یہ چیزیں پائی ہیں. انہوں نے اسے اسلام کی دعوت دی، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوا. اور اس نے لکھ کے اسے دیا کہ دیکھو میں تو اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ورنہ میری مملکت سنبھالی نہیں جائے گی، اور ہوں میں مسلمان. اور جب یہ میرا انتقال ہو جائے، اور تم اس تحریر کو میرے بیٹے کے پاس لے جانا، اور میرا بیٹا تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے تھے وہ کچھ اور طرح کے تھے, اور ہوا یہ کہ اس بادشاہ کی زندگی میں جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بادشاہ کا جب مر جائے تو اس کا جو بیٹا ہے اس کے پاس چلے جانا اور یہ تحریر لے جانا. خیر وہ گئے اس کے پاس ملنے اس کے بیٹے, تو بادشاہ کے بیٹے نے جب دیکھا اس تحریر کو تو اس نے کہا میرے والد کی تحریر ہے, سچ کہتے ہو تم, اور وہ مسلمان ہوا. اور اس کے مسلمان ہوتے ہی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مملکت میں لوگ مسلمان ہو گئے. ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین کو اپنا لیتے ہیں. یہاں سے نیا خون مسلمانوں کو پھر مل گیا, اور مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے ابھرے ہیں, بہت بڑے بڑے مراکز قائم ہوئے, ترقی ہوئی. تو اسلام کو نیا خون چاہیے تھا. اسلام ہر زمانے میں اس بات کا متقاضی رہا ہے کہ اسے نیا خون مل جائے. آپ دیکھتے ہیں ریلوے کی پٹڑی پہ ٹرین ایک ایسا ٹھیلا چلا کرتا ہے, اس ٹھیلے کو اتر کے کوئی آدمی زور سے دھکا لگا دیتا ہے, پھر وہ کچھ دیر تک چلتا رہتا ہے پھر وہ رکنے کے قریب ہوتا ہے, پھر کوئی اتر کے دھکا لگا دیتا ہے. بس اسلام کی ساری تاریخ اگر آپ دیکھیں تو جہاں یہ قوم ڈگمگا گئی ہے, جہاں ایسے لگا کہ اسلام کا سورج اب ڈوب جائے گا, ایک نئی قوم اللہ نے اسلام میں داخل کر دی اور نئے نئے لوگ آ گئے. بر صغیر میں اسلام پھیلا, قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے, اور کئی امتیں گویا جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب کے سب لوگ مسلمان ہوئے. یہ صوفیہ کی جدوجہد کا نتیجہ تھا, یہ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ وہ دھیرے دھیرے اسلام کے لیے کام کرتے رہے, حکومتوں سے ہٹ کے بالکل نچلے لیول میں عوام میں اسلام کے لیے کام کرتے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان بڑھتے چلے گئے, ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی. اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی قوم فرد معاشرہ نیا دین قبول کرتا ہے تو اس نئے دین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. دین اس کی اپنی ایجاد ہوتی ہے, دین اس نے اپنی تحقیق سے قبول کیا ہوتا ہے, دین اس نے اپنے آزاد مزاج کی وجہ سے قبول کیا ہوتا ہے. تو اس دین میں گویا نیا خون داخل ہو جاتا ہے, اس دین پہ جتنی اچھی طرح وہ عمل کرتے ہیں نسلی مسلمان ویسے عمل نہیں کرتے. قضیہ جو ہے اور مصیبت جو پیش آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی 300 برس سے کوئی بھی قوم من حیث القوم مسلمان نہیں ہوئی, اور اسلام کو جو تازہ خون ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. پچھلے 300 برس سے کوئی قوم ایسی نہیں دکھائی دیتی جو ایز اے نیشن پورے کا پورا طبقہ اسلام میں داخل ہو گیا ہو, اور اسلام کو پھر نیا خون چاہیے. کوئی قوم ایسی چاہیے جو مسلمان ہو جائے اور وہ اسلام کو قبول کریں اور پھر وہ اسلام کو عروج دیں اور اسلام کو ترقی دیں. یہ تاریخی قضیہ پیش آ گیا ہے اور یہ تاریخی مشکل پیش آ گئی ہے کہ لوگ اس طرف نہیں آ رہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ ان سے پہلے کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوتے تھے, سلطان اورنگزیب اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے, اور اورنگزیب رحمتہ اللہ علیہ نے اسی لیے اپنے زمانے میں ہندوؤں کے لیے سکھوں کے لیے بے شمار مراعات کی, اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح یہ قوم مسلمان ہو جائے اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں, مگر ان کی زندگی نے وفا نہیں کی. اور اسی لیے اس کے بعد جب لوگوں نے تاریخ بدلنا شروع کیا ہندوؤں نے اور یہ پڑھانا شروع کیا کہ اورنگزیب ایسا تھا ویسا تھا, تو جن لوگوں کو بڑی غیرت اس میں آئی ان میں ایک شبلی نعمانی بھی تھی. شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں ندوۃ اللواء میں پورا ہفتہ اس بات پہ منایا اور کئی مہینے کی تیاری کر کے جو مسلمان تھے سب کو دعوت دی اور کہا یہاں آؤ اور دیکھو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوؤں کے ساتھ کیسے مہربان تھے. کیا شبلی نے کئی مہینے تک انہوں نے اشتہارات دیے. ان کا نام ویسے بھی ہندوستان میں مشہور تھا, ان کی کتابیں نکل چکی تھیں, لوگ جانتے تھے اس شخصیت کو. انہوں نے کہا جس خاندان میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی کوئی بھی چیز موجود ہے وہ ہمیں کرائے سے آریتن دے دے صرف دکھانے کے لیے تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں. کتنے ہی فرامین نکل آئے, کتنے خطوط نکلے اورنگزیب کے, کتنی تاریخی دستاویزات نکلی جن میں اورنگزیب نے ہندوؤں کو کئی مندروں کے لیے زمین دی ہے, کئی ان کے ٹیکس معاف کر دیے ہیں, کئی ان کے گاؤں آباد کر دیے ہیں, کہیں کوئی مہربانی کی کہیں کوئی مہربانی کی. اس سب کے تاریخی ثبوت اور اورنگزیب کے رحمت اللہ علیہ کے انہوں نے دکھائے. شبلی نوانی نے کتاب کی باقاعدہ ایک پوری کتاب ہے شبلی کی اورنگزیب پر, پڑھنے کی چیزوں میں سے ہے. اور انہوں نے کہا ایسے نہ ہو ہندوستان میں ہندو جس تاریخ کو لکھ رہے ہیں یہ تاریخ ساری برباد کر دیں. ہمیں چاہیے کہ اس کے کارناموں کو یاد بھی رکھیں, لوگوں تک پہنچیں. لیکن ہندو مسلمان نہیں ہوئے, انگریز جب آ گئے غالب آ گئے تو انہوں نے ایک طرح کا کیا بالکل سیکولر معاشرہ بن گیا تھا. اور سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچا کیونکہ حکومت انہوں نے مسلمانوں سے لی تھی اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پہلے درجے کے دشمن جو ہیں یہ مسلمان ہیں. تو اس لیے یہ ایک تاریخی چیز تھی کہ مسلمانوں کو جو خون چاہیے تھا وہ خون نہیں ملا. اور اس سلسلے میں آخر پہ پہنچ کے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دہلی میں مفتی صاحب نے جدوجہد کی اور ان کی نظر اس چیز پر پہنچ گئی تھی. ہندوستان میں جتنے شودر تھے مفتی صاحب شودروں کے ہاں جاتے تھے, انہیں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور قریب تھا کہ ہزاروں ہندو مسلمان ہو جاتے اور ایسی چیز ہو جاتی کہ جس کی وجہ سے ہندوستان پہ بہت بڑا اثر پڑتا کہ مسلمان ہو گئے ہزاروں لاکھوں ہندو ایک دن میں مسلمان ہو گئے. مفتی صاحب چھپتے چھپتے جاتے رہے, پانی کا گلاس لیتے تھے اور شودروں کے سامنے آدھا پانی خود پیتے تھے آدھا کسی شودر کو پلاتے تھے, وہ پیتا تھا خود پیتے تھے اور کہتے تھے بھائی اگر تم ہمارا دین قبول کر لو تو ہم یوں برابر کے مسلمان ہو جائیں گے, یوں برابر کے بھائی ہو جائیں گے. شودر کھاتا تھا اور اس کے بعد وہ مفتی صاحب خود کھاتے تھے. آپ کو پتا نہیں اندازہ ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن آج سے 50 برس پہلے اور اب بھی ہندوستان میں شودر اور برہمن میں جو فرق ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ سے دور ان لوگوں کو رکھتے ہیں. تو اس تاریخی پس منظر میں آپ دیکھیے جب ان لوگوں کو ایسا ایک آدمی میسر آیا کہ انہیں اپنے گلے لگانے کو تیار تھا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار تھا, یہ سب چیزیں ہو سکتی تھیں. تو اس اثنا میں سیاسی حالات دیکھ کے یہ ادراک ہو گیا گاندھی جی کو اور وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ شودر مسلمان ہو گئے تو ہندوؤں کا ایک بہت بڑا طبقہ چل پڑے گا اور اس سیلاب کو روکنا ممکن نہیں رہے گا. گاندھی جی نے ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دورہ کیا اور انہوں نے ہر جگہ جا کے شودروں سے کہا کہ ارے آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ شودر ہیں, آپ تو ہری جن ہیں. ہری جن کا مطلب خدا کے بیٹے, خدا کی اولاد, اللہ سے جنم دیے ہوئے, آپ تو ہری جن ہیں. اور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی برس ہا برس کی محنت کو اس طرح اس نے پانی میں ڈبو دیا, قرض دے دیا. وہ ہر جگہ جا کر لوگوں کو یہی بتاتا رہا کہ صاحب آپ تو ہری جن ہیں, آپ کیسے اپنے دھرم کو اور اپنے مذہب اور دین کو چھوڑ سکتے ہیں. تو جو قوم ایک داخل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں. اور اب آپ دیکھ لیجئے اب اللہ نے آپ لوگوں کو یہ موقع دیا ہے, یہ انٹرنیٹ ہے, یہ فیکس ہے, یہ فون ہے, یہ جدید چیزیں ہیں. آپ ایسے معاشرے میں آئے ہیں جہاں پہ لوگ لکھنے پڑھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں, جہاں سمجھانے سے بات سمجھ بھی لیں اور اگر آپ سنانا چاہیں گے بات تو وہ سن بھی لیتا ہے. اب یہاں پر جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اگر کبھی بھی اس یورپ امریکہ میں 10-20-40-50 ہزار کافر کسی طرح مسلمان ہو جائیں, یہ انگریز مسلمان مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو نیا خون مل جائے گا. 300 برس سے اس ان رگوں میں نیا خون نہیں آیا. کسی طرح یہ قوم میں اسلام پھیل جائے تو ان لوگوں میں جو دین پھر اٹھے گا, اب بھی آپ اندازہ اس کا کر سکتے ہیں, اب بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو گورا مسلمان ہوتا ہے, جو کوئی خاتون مسلمان ہوتی ہے, اگر وہ اسلام پر قائم رہیں تو ہم سے اچھے مسلمان ہوتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے خود دریافت کیا ہے اس دین کو, ان کی کوشش کا نتیجہ ہے, انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس دین کے مطابق. اس لیے جو لوگ خود اس چیز کو دریافت کر کے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں, یہ ہے ضرورت, یہ ہے اب مسلمانوں کے کرنے کا کام. ان کی زبان میں دعوت کا لٹریچر تیار ہونا چاہیے, ان کی زبان میں دائی ہونے چاہیے جو انہیں دعوت دیں. مسلمان 5, 10, 20, 50, 100 ایسے ہوں جو بالکل ہاتھ پاؤں توڑ کے اسپین فرانس میں چلے جائیں, وہاں جا کے بیٹھ جائیں اور کوئی کام نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ کے دین کی طرف انہیں بلاؤ, ان کی اپنی زبانوں میں بلاؤ. انگلش میں لٹریچر ہو انگریزوں کو دیا جائے, اسپینش زبان میں ہو, فرانسیسی میں ہو. فرانسیسی زبان میں اتنا اسلام کے خلاف کام ہوا ہے, اتنا کام ہوا ہے کہ اس کا تو شاید ابھی تک 30% بھی یورپ میں نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ ان کا واسطہ پہلے پڑ گیا تھا مسلمانوں سے, انگریزوں سے پہلے فرانسیسیوں کا واسطہ پڑ گیا تھا. اب ایسے لوگ چاہیے, اور یہ لوگ ایسے اچھے داعی, ایسے اچھے اللہ کے دین کو سمجھانے والے مسلمان معاشرہ پیدا نہیں کر رہا. ایک مثال آپ کو اس کی دیتے ہیں, 1890 کے قریب جاپان کا جو بادشاہ تھا اس نے خلیفۃ المسلمین کو خط لکھا ترکی میں, اور بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ملک میں عیسائی آنا شروع ہوئے ہیں. اور اس بادشاہ نے لکھا, خلیفۃ المسلمین, میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کا پہلا مشن جاتا ہے بالکل صاف ستھرا کہ ہم عیسائیت کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں, اور آخری دستہ ان کا جاتا ہے اس ملک کی چابیاں لینے. تو یہ ہمارے ملک میں آنا شروع ہو گئے ہیں, اور سیاسی حالات کی وجہ سے میں انہیں روک نہیں سکتا, اور آپ ایسے مبلغ بھیجئے جو جاپان کی زبان جانتے ہوں اور اسلام کی تبلیغ کریں. میں چاہتا ہوں میری مملکت میں اسلام کو رائج کیا جائے, مسلمان آئیں. خلیفۃ المسلمین نے بڑی قدر کی, تحفے تحائے سب چیزوں سے نوازا بھیجا, مگر وہ اپنی پوری مملکت میں ایک آدمی ایسا نہیں پا سکے جو صاحب علم بھی ہو, عالم دین بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جاپانی زبان بھی جان سکے. یہ ہیں غلطیاں, تاریخی غلطیاں. اگر اس وقت مسلمانوں نے کچھ لوگ تیار کیے ہوئے ہوتے اور وہ چلے جاتے, اور بادشاہ تیار تھا, حکمران تیار تھے کہ اسلام کو دین کے طور پر رکھیں اپنے پاس اور دین کے طور پر اسے پھیلائیں, آپ سوچئے اگر آج کا جاپان مسلمانوں کا جاپان ہوتا تو کتنی بڑی قوت ہوتی اور کتنی بڑی طاقت ہوتی. لیکن وہ تاریخی غلطی ہوئی, آدمی نہیں تھا. اب بھی کتنے لوگ ہیں اسپین میں, فرانس میں, یہاں پر, اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اس کی اپنی اصلی صورت میں دیکھنا چاہیں, سمجھنا چاہیں. اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے تیاری نہیں کی. شہروں کے شہر سے جائیں, کوئی اکا دکا عالم دین ایسا ملتا ہے جس کو خدا نے دین میں بھی مہارت دی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ زبان بھی آتی ہو, پختگی زبان کی بھی ہو, اور ان سے بھی بڑھ کے اس میں تقویٰ ہو, اللہ کے ساتھ تعلق ہو, اور اس کی زندگی بالکل پاک لوگوں کی طرح ہو, پاک مسلمانوں کی طرح ہو. یہ ہیں کام کرنے کے. اس کو آپ سوچئے کہ یہ کمی مسلمان کیسے پوری کر سکتے ہیں, اللہ کے دین کو ان لوگوں کی اپنی زبان میں ان تک کیسے پہنچا سکتے ہیں, خدا کا دین ان تک کیسے پہنچ سکتا ہے. یہ مسلمانوں کے کرنے کا کام ہے. یہ تاریخ کا جو تجزیہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ اب بھی ضرورت ہے کوئی نئی قوم آ جائے, نیا خون اسلام کو کہیں سے مل جائے, مگر اس خون کے ملنے میں بڑی رکاوٹ مسلمان بن گئے ہیں. ان کے پاس تیاری نہیں ہے, دین کے لیے مراکز نہیں ہیں, ایسی جگہیں ختم ہو گئی ہیں کہ جو اکا دکا کوئی مسلمان ہوتا بھی ہے, اس کو یہاں سے نکال کے آپ اس مرکز میں بھیج دیں کہ بھائی ایک سال وہاں رہ آؤ, سال کا کورس ہے, دین کو پڑھاؤ, اپنی زبان میں سمجھ آؤ, 2 سال وہاں رہ کے آؤ, وہاں تمہیں دین کی تعلیم ملے, پتہ چلے مسلمان کیسے نماز پڑھتے ہیں, مسلمان کیسے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ختم ہو گئی. یہ کام کرنے کے، ان کاموں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیسے اس کام کو کر سکتے ہیں، اللہ کا دین اس ذریعے سے کیسے پھیل سکتا ہے. یہ کام اللہ کرے آپ کو اور ہمیں توفیق ملے اور اللہ تعالیٰ برکت دے اور ہم اس کام کو کریں.